نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير طلاق کے مسائل کتاب میں سے آج ہم اگلا ٹاپک لیں گے حقوق الزوج 58 نمبر پیج ہے شوہر کے حقوق ہیں اس میں پہلا مسئلہ ہے خاندانی نظم کے اعتبار سے ایمان اور تقویٰ کے اعتبار سے نہیں شوہر کی برتر حیثیت قوامیت کو تسلیم کرنا بیوی پر واجب ہے دیکھیں بہت بڑی بات ہے اس پہ غور کی ضرورت ہے بہت ساری خواتین اس بنیادی چیز کو نہیں سمجھ پاتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اور وہ کیا ہے کہ عورت اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہاں جملہ دیکھیے گا ایمان اور تقویٰ کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ بیویاں بہت نیک ہوتی ہیں مرد کم ہوتے ہیں اسی طرح دوسری طرف بھی کہانی ہوتی ہے تو یہاں کیا پتہ چلا کہ خاندانی نظم کے اعتبار سے نظم سے مراد کہتا ہے نظام چلانا زندگی کو چلانے کے لیے ایک بانٹ جو اللہ نے رکھی ہے اس میں مرد کی حیثیت عورت سے تھوڑی سی برتر ہے وہ کیسے ہے میں اس کی ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں جس سے مجھے یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ بھی آتا ہے اور دوسروں کو سمجھانا بھی آ جاتا ہے مجھے اور وہ کیا ہے کرسی اور میز اس وقت بھی دیکھیے کہ اگر میں صوفے پہ بیٹھی ہوں اور میرے سامنے ایک ٹیبل ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کرسی یا صوفہ نیچا ہوتا ہے اور جو ٹیبل جس پہ چیزیں رکھی جاتی وہ اونچا ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں آپ امیجن کریں کہ کرسی کے بیٹھنے اور جس کے اوپر کھانا کھانا ہے وہ ٹیبل دونوں برابر ہوں تو آپ کھانا کیسے کھائیں گے آپ اپنے کتابیں وہاں کیسے رکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں نظم یعنی چیزوں کو ضرورت کے مطابق چلانے ان کو اچھے طریقے سے لینے کے لیے جس طرح کرسی سے میز ایک سٹیپ اونچا ہوتا ہے اسی طرح شوہر بیوی سے اونچا ہوتا ہے ایک کو تو اونچا ہونا ہی ہے آپ کہتے ہیں اچھا جی دونوں اونچے ہو جائیں تو پھر وہی مثال ہے کہ کرسی میز دونوں برابر ہو گئے آپ کہتے ہیں دونوں نیچے ہو جائیں تو بھی برابر ہے آپ سوچئے نا دونوں مثالوں سے سوچئے کچن میں اکثر کاؤنٹر اونچا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کے ساتھ ایک اونچا سا سٹول رکھا جاتا ہے اب کاؤنٹر جب اونچا ہے تو بیٹھنے والا سٹول بھی اتنا اونچا کر دیا جائے کہ نیچے سے جمپ لگا کے چڑھنا اترنا پڑے پریکٹیکل نہیں ہے دوسری صورت ہے کہ بالکل نیچے ایک اسٹیپ کی بس کرسی یا ایک وہ پیڑھی سی رکھ دیں اور اس کے آگے میز رکھ دیں وہ بھی پریکٹیکل نہیں ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس کی جگہ پہ رہے ڈائننگ ٹیبل کتنا اونچا ہوگا ٹی ٹیبل کتنا اونچا ہوگا بس اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیز بنا دی کہ مرد کو اونچا کرو تھوڑا سا کیونکہ ایک کو تو کرنا ہے ایک کو نہیں کریں گے نا نظام نہیں چلے گا حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفر میں بھی جاؤ تو اپنے تین میں سے ایک کو امیر بنا لو سفر میں بہت سارے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں کہاں رکیں گے کیا کھانا ہے چلتے جانا ہے یا سٹاپ اوور کرنا ہے اب تین لوگ ہیں وہ کچھ کہہ رہے توں تا کرتے ہیں اور ہمیں دیکھتی ہوں ہمارے کلچر میں یہ بہت عام ہو گیا ہر بندہ ہی بول رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی کی نہیں سنتا اسی کو میں سوچتی ہوں کہ ہر وقت گھر میں ایک بحث کا انداز کیوں رہتا ہے آپ بازاروں میں جائیں سڑک پہ جائیں ٹانگوں رکشوں والوں کو دیکھیں آپ کسی آفس میں ٹکٹ بک کرانے جائیں تکرار بحث اور میں نے یہ کہا تم یہ اسٹاپ تو کیجئے پہلے آپ اپنی حیثیت تو پہچانیں تو آج سے آپ اور میں ایک چیز لکھ لیں کہ گھر میں کیا چیز فائنل ڈیسیژن ہوگا لاسٹ ڈیسیژن کس کا ہوگا وہ شوہر کا ہوگا اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ مقام اور مرتبہ دے کر ہم عورتوں کو بہت ساری مشکلات سے بچا دی ہے یاد رکھیے گا اگلا مسئلہ بھی دیکھ لیتے ہیں بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے تو پہلے مرحلے میں اسے سمجھانے دوسرے مرحلے میں اپنی خوابگاہ میں بستر سے الگ کرنے اور تیسرے مرحلے میں ہلکی مار مارنے کا حق حاصل ہے آئیے ذرا اس آیت کو پڑھتے ہیں جس کے اوپر بہت سارا کیچڑ اچھالا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ لوگ اسلام کو بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ غیر فطری اور غیر انسانی دین پیش کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کیا سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعزوہن وہجروہن فی المداجع وادربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا ترجمہ اس آیت کا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر किस बिना पर? कि अल्लाह ने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दे रखी है, यानी मर्द की बड़ाई जिस फजीलत की बुनियाद पर है वो कैसी फजीलत है, और इस बिना पर कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। अगर आप अपनी किताब पर पहली बात पर नंबर वन लिख लीजिए, एक को दूसरे पर फजीलत देना। अल्लाह ने मर्द को किस तरह औरत पर फजीलत दी है? नंबर एक ये कि मर्द स्ट्रॉन्ग होते हैं, औरतें कमज़ोर होती हैं मोस्टली। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मर्द जो हैं वो डिसाइसिव होते हैं, फैसला बहुत जल्दी कर लेते हैं। औरतें बेचारी बीच में रिलक्टेंट होती हैं, घूमती रहती हैं, करती हैं, लेती हैं, एक चीज़ लेती हैं, फिर देती हैं, फिर पूछती हैं अच्छी हैं, फिर वो है, आखिर में कहती हैं अच्छा भाई फिर आऊँगी। यदि फैसला और अगर ले ही बड़े इत्तेफाक से किसी एक ने कह दिया ये तो भूल बहुत बड़ा, हाँ वाकई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, वापस चली जाएंगी करने। यदि मर्द जब कह देते हैं तो कह देते हैं, फर्म होते हैं, मैन ऑफ द वर्ड्स होते हैं। औरतें बात करती हैं भूल जाती हैं, फिर औरतें जज्बाती होती हैं, इमोशनल होती हैं। अब किसी भी काम के फैसला करने के लिए ये आदत अच्छी नहीं होती, इसकी वजह से एक इंसान अपने आप को दूसरे से कमतर महसूस करता है। तो ये जो फजीलत है इसको आप समझ गए। मेमोरी वाइज देख लीजिए कि औरत पीरियड्स की वजह से, डिलीवरी की वजह से, मीनोपॉज की वजह से मेमोरी लॉस का शिकार होती है। फिर पीरियड्स की वजह से औरत हर महीने कुछ दिन बीमारी के गुजारती है। ये है सारा बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी। ठीक है, अब दूसरी मर्दों, अब ये जो जहाँ लिखा है ना नंबर दो, इस पर टू लिख लीजिए। दूसरी फजीलत मर्दों की बड़ाई की क्या है? कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। यहाँ एक हल्का सा मैं अपना कमेंट दे दूं, क्योंकि आज के दौर में जब घरेलू हालात बिगड़े तो उसकी वजह एक ये भी बनी कि औरत कवाम बनने लग गई, औरत कमाने लग गई। औरत ने कहा मैं भी कमा सकती हूँ, मैं वर्किंग लेडी हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, अपना माल है, जब माल मर्द से लेना नहीं है तो डरना नहीं है। यानी ये सारे वो फैक्टर्स और असबाब हैं जिसकी वजह से आज घर टूट रहे हैं, कि औरत अपने आप को कवाम बनाती है, मर्द देते नहीं, और बाद मर्द भी रिलैक्स हो गए। जब वो काम नहीं करते तो बीवियां काम करती हैं, तो फिर वो बीवियों वाला किरदार मर्द और मर्द का किरदार बीवी का होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से घरों में बिगाड़ पैदा होता है। ये तो दो खूबियां थी मर्द की। आप लिख लें कि मर्द से दो चीज़ें सिर्फ मतलूब हैं। नंबर एक जिस्मानी फजीलत, मर्द डरे नहीं, घर में चोर आए तो बीवी को आगे ना कर दे, चूहा आ जाए तो मर्द पीछे ना हो जाए कि तुम इसको मारो, कॉकरोच आ गया तो मर्द उससे पहले भाग गया। यानी मर्द स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए। एक औरत जब अपने मर्द को देखे तो उसको वाकई एहसास हो कि मैं एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन में हूँ। और दूसरी बात है कि मर्द अपना माल खर्च करें, और आमतौर पर मर्द अपना कमा के खर्च करते हैं। अपने हमारे मुल्कों में तो अभी इसकी बहुत बड़ी हमें मिसालें दिखती हैं कि मर्द कमाते जितने उससे ज़्यादा घरों पर लगाते हैं, और अपनी ज़ात पर उनका बहुत थोड़ा होता है। जितना कोई मर्द अपने घर वालों पर खर्च करेगा, याद रखिए उतनी उसकी कवामियत या उसका रोब ज्यादा होगा। अब जरा औरतों की लिस्ट बनाइए। आप लोगों ने करना क्या कि हर खूबी के ऊपर 1, 2, 3 लिखना है। बस जो सालेह औरतें, नंबर एक औरत की सबसे बड़ी खूबी सालेह होना। सालेहा कहते हैं सुलह करने वाली। औरत के मिजाज में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, औरत सुलाजू हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से माहौल को अच्छा बनाने वाली हो। सोच कह लीजिए कि औरत लड़ाकी ना हो, झगड़ालू ना हो, घर तोड़ने वाली ना हो, मुफसिदा ना हो। सालेहा का जो अपोजिट है ना वो मुफसिदा होता है। फसादन ना हो, हर वक्त इधर की उधर ना लगाने वाली हो। हर वो चीज़ जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में झगड़ा लाता है औरत को उससे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, वो इतातशार होती है। इतातशार क्या होती है? बात को खुशी से मानने वाली। देखिए लफ्ज़ अतात है ना, इतात उसमें तौन का लफ्ज़ है, तौन कहते हैं खुशी से काम को करना। यानी काम भी करती है और खुशी से करती है, उसका मूड नहीं बिगड़ा रहता, उसके माथे पे एक पट्टा सा नहीं बंधा रहता, वो भवें नहीं ताने रखती, वो हर वक्त ताने नहीं देती मैं इतना थक गई, मैं कर गई, क्या मुसीबत है। वो चाय लाकर ऐसे नहीं पेश करती कि दो घूंट उसके प्लेट में गिर जाएं, बड़े प्यार से खुशी से इबादत समझकर अपने शौहर के लिए काम करती है। फिर तीसरी बात देखिए, और वो मर्द की अदम मौजूदगी में बाहिफाजत इलाही मर्दों के हकूक की हिफाजत करती है। इसमें आपका वो सारा वक्त आ जाता है जिस वक्त आपके शौहर घर में नहीं होते। यानी ये एक मर्द की गैर मौजूदगी में औरत सबसे पहले अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, किसी गैर मर्द से कोई बात, कोई चीत, कोई ऐसा मामला उसका नहीं आता। फिर दूसरी बात, इसमें बच्चे आते हैं क्योंकि वो भी मर्द के होते हैं, अपने बच्चों के साथ नाइस होती है, उसका अच्छा ख्याल करती है। तीसरी चीज़ भी, मर्द का दिया हुआ पैसा यानी फजूल खर्च नहीं होती, مرد کی مرضی کے بغیر اس کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتی، مرد جہاں نہیں چاہتا وہاں جا کے صرف یہ سوچ کے کہ اب اس وقت وہ کون سا دیکھ رہا ہے، ایسی نہیں ہوتی عورت، بلکہ وہ مرد کے مال کی بڑی پیاری حفاظت کرتی ہے، یعنی فضول خرچ بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہر وہ چیز جو مرد کے متعلق ہے، دیکھیں گھر مرد کا ہوتا ہے، جب فطرت پہ چلیں گے مرد کمائے گا تو سامان تو اس کا، یہ تو اللہ نے آپ کو رانی بنا دی، آپ کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دے دی، آپ کے پلے میں کیا تھا، آپ جب آئی تھی تو آپ کے پاس کیا تھا، اور جو چیزیں زیور کپڑوں کی صورت میں آپ کے پاس کچھ تھی بھی وہ آپ کی چیزیں تھیں۔ یہ سب کچھ مرد کے توسط سے عورت کو ملتا ہے، تو عورت کو پھر اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اور باقی چیزیں، اپنے جذبات کی، اپنے خیالات کی خیال رکھنا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک بات کر کے فرما دیا، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اب یہ بگڑے ہوئے مزاج کی عورت ہے، اس کو نشوز کے لفظ سے یہاں قرآن پاک میں لکھا گیا۔ تو نشوز کیا ہے؟ نشزہ سے، نشزہ کہتے ہیں اٹھان کو، چڑھائی، یعنی بعض عورتوں کے مزاج میں چڑھائی کرنا ہوتا ہے ہر وقت۔ وہ انگلش کا ایک لفظ بولتی ہوں، مشکل لگے تو معاف کریں، لیکن وہ اوفینسو ہوتی ہیں۔ اوفینسو کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے پہ حملہ کرے۔ ڈیفینسو ہوتا ہے جو اپنا بچاؤ کرے، معذرت خانہ انداز۔ اوفینسو کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ آگے رہے۔ اب ایک عام حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت اتنی سرکش ہو گئی، بات کرتی ہے تو تنگ مزاجی سے کرتی ہے، چلتی ہے تو پاؤں مار کے چلتی ہے، یعنی اس کو ہر چیز میں عیب ہی نکالنے ہیں، اور وہ اندر کھاتے خود کو اپنے شوہر سے اعلیٰ سمجھتی ہے۔ ایسے میں نشوز میں اپنے آپ کو مرد سے اعلیٰ سمجھنے کا انداز آتا ہے۔ تو کہا اگر ایسی کوئی بگڑے مزاج کی، کوئی لاڈلی ہے، کوئی ایک ہے، سات بھائیوں کی بہن تھی، یا جی کروڑ پتی باپ کی بیٹی تھی، یا کچھ بھی نہیں، کسی بڑی یونیورسٹی کے پڑھنے کا مان تھا، یا باہر کے کسی ملک سے آنے کا مان تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نشوز کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اگر عورت کا مزاج بگڑنے لگے تو کیا کرو؟ اب یہاں پھر اے بی سی لکھ لیں، چونکہ وہاں آپ نے 1-2 لکھا ہے، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اب کرو کیا، یعنی آپ اس کا ٹاپک کہہ سکتے ہیں کہ بگڑی ہوئی عورت کو کیسے سمجھائیے۔ نمبر ایک، فرسٹ اسٹیپ، ان کو سمجھاؤ۔ فعزو ہننا، واز دو۔ واز کہتے ہیں وہ بات جو دل میں اتر جائے، دلوں کو نرم کرنے والی بات، یعنی پہلے سٹیپ پہ ہمیشہ عورت سے نرم بات کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے عورت بھی اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ عورتوں نے وہ سب کچھ نہیں کیا دیا ہوتا جو کہ ان کو بعد میں کرنا پڑتا ہے، بالکل ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہوتا ہے۔ تو مردوں کو اپنی بیویوں کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، ریلیکسیشن دینی چاہیے، ایک دم گھبراہٹ میں نہ آ جائیں، اور جلد باز نہ ہو۔ مرد میں تھوڑا سا بیوی کے ناز نخرے دیکھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ اس کو اور بھی بگاڑ دے۔ اور بیوی جو سمجھدار ہوگی، جب شوہر پیار سے کہے گا بیگم ایسے نہیں کرتے، دیکھیے یہ اچھا نہیں ہوتا، اب آپ میرڈ ہیں، اب آپ بڑی ہو گئیں، تو یہ ساری چیزیں جب وہ سنیں گی تو سمجھ آ جائے گی۔ اچھی بیویاں تو اسی پہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے شوہر کتنے اچھے ہیں جو ہمیں اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ ہو گیا۔ اب دوسری بات ہے، نئی بات بنی، نصیحت نہیں کام آئی، یعنی آپ کہہ لیجیے کہ گھر سے ڈسپلن دی تھی، نہیں اس کام آئی، کبھی سر درد شروع ہو جاتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا۔ اب سیکنڈ اسٹیج، اس پہ آپ بھی لکھ لیجیے گا، خواب گاہوں میں ان کے لیے بستر الگ کر دو، یعنی بیوی کو پھر ایک سائیکلوجیکل ٹارچر دو، کیونکہ ایک بیوی جتنا مرضی نخرا کرے، بعض دفعہ بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نخرا بہت کرتی ہیں اس بات کا کہ ہمارے مرد ہمیں تنگ کرتے ہیں، یا ہم ان کے حقوق نہیں دے سکتے، یا ہمارے آرام کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جب مرد یہ کہہ دے کہ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں سونا، یہ عورت نہیں برداشت کر سکتی، اس بھی ڈائریکٹ عورت کے اوپر ہٹ ہوتی ہے، یعنی اس کو ایک قسم کا اپنے دھتکارے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ تو کہا گھر میں رہ کر، یہاں حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر رہ کر، یہ نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دو یا تم گھر سے چلے جاؤ، گھر میں رہ کر آپ بیڈ روم چھوڑ کر آپ لابی میں آ کے سو جائیں، یا آپ ادھر سے نکلیں تو آپ لائبریری میں چلے جائیں، یعنی اس کو فیل کرائیں کہ اب میں تم سے پھر تعلق کروں گا، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اب ایک سمجھدار بیوی فوراً سمجھ جائے گی یہ کیا ہوا، جس جوڑ پہ شادی بنی تھی وہ جوڑ ہی ٹوٹنے لگا، تو اب کیا کرے، نہیں مانی تو اب ظاہر ہے کہ پکی ہے۔ اب ایک عورت جب یہ دو قسم کے ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوئی، تو دیٹ مین کہ اندر جڑیں پکی ہیں بیماری کی، تو تھرڈ سٹیپ ہے کہ اور مارو۔ اب بعض لوگوں نے یہ سارا پچھلا حصہ چھوڑ دیا، فائزو ہننا چھوڑ دیا، وہ جرو ہننا فلم داجے چھوڑ دیا، اور بس کہہ دیا ودریبو نہ مارو، اور عام کر دیا، مرتوں کو مار پڑتی ہے، کتنوں کو پڑتی ہے، اس پہ تفسیر میں بہت ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے۔ جن کو بھی اس موضوع میں ڈیٹیل سنی ہے، وہ سورت نساء کی سائد کی سویل الجنہ میں تفسیر سن لیں، دوسرے سیٹس میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن یہاں بس اتنی بات کافی ہے کہ یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا کہ ودریبو ہننا، حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، ایسی مار مارو کہ چوٹ نہ پڑے، نشان نہ آئے، منہ پہ نہ مارو۔ इतनी मिसवाक से कि एक चपत लगा दी जाए, जैसे आप बच्चे को कभी प्यार से चपत लगाते हैं, वो स्टाइल होना चाहिए। नबी सल्लम ने कभी किसी औरत को नहीं मारा, और ये मारा क्यों जा रहा है? घर बचाने के लिए। देखिए आप इस अरबी वाले हिस्से पे जाइए, मैं अक्सर पढ़ के सुनाती हूँ, आपको भी सुनाती हूँ। आयत ऐसी होती, वल्लाती, आयत पे आप देखेंगे तो बात समझ आएगी, वल्लाती तखाफूना नशूज़हुन्ना फतल्लिकूहुन्ना, बात ख़त्म। जो औरत बदमिजाज होगी तलाक दे दो। क्या ये ठीक तरीका था? कोई ऐसा डॉक्टर के पेट में दर्द की शिकायत लेकर मरीज जाए तो वो कहता है चलो ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारा पेट काट दो, बेवकूफ़ होगा ना। इस तरह नहीं कहा कि ये जुफाइजू हन्ना वह जरू हन्ना फिल मदाजी और वद रिबू हन्ना के जो अल्फाज हैं ये बता रहे हैं कि घर को बचाना है, ये घर को तोड़ने से बचाने की बातें। फैन अतवाना को, फिर अगर वो तुम्हारा कहना मानने लगे, बात मान जाए, फला तब वो अलैहिन्ना सबीला, फिर ना अब उनके ऊपर बहाने बनाओ कि इनको तंग करो, इनको रुसवा करो। यानी इनमें से जिस स्टेप पे बीवी बात को समझ जाए उस बात पे फिर आप बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए और उसके साथ कोई गलत तरीका इख्तियार ना करें। यकीन रखो कि अल्लाह बड़ा और बाला और बरतर है। यानी अगर तुम इस औरत पे एक हाथ बुलंद रखते हो तो अल्लाह ताला तुम पर ज़्यादा रखता है। तो क्या बात का खुलासा निकला कि बिगाड़ को बेहतरी में बदलने के लिए ये सारे स्टेप्स लाजमी हैं। फिर अगला हुक्म देखिएगा, अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक। बसात किसको कहते हैं? बसता से, बसता कहते हैं फैलाने को। अल्लाह सुब्हान तआला का नाम भी अलबासित, और सूरत कहफ में भी, असाबे कहफ के किस्से में भी ये लफ्ज़ आता है। तो बसता फैलाना, तो बसात क्या होता है? अपना फैलाओ, जिसको आप कहते हैं अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाना, वही लफ्ज़ है इधर। अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक शोहर की अतात और खिदमत करना बीवी पर वाजिब है। यानी जिस हद तक वो कर सकती है उसको अपने शोहर की बात को मानना चाहिए। फिर उसके बाद शोहर बीवी की जन्नत या जहन्नुम है। अब ये दोनों बातों को जरा इकट्ठा देख लेते हैं हदीस की रोशनी में। अन हुसैन इब्ने महसन रदियल्लाहु अन्हु قال حدثني عمتي قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجتي فقال یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے ایو ہاذہ ازات بالن قلت نعم قال کیف انت له قلت ما آلوه الا ما عجزت عنه قال فانظري اين انت منه فإنما هو جنتك ونارك۔ हज़रत हुसैन बिन महसन रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझे मेरी फूफी ने बताया कि मैं किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, तो आपने पूछा कि ये कौन औरत आई है। यानी एक औरत को देखा आपने किसी के साथ, तो ज़हन में सवाल उठा कि ये औरत कौन है, क्या शोहर वाली है, मुराद ये है कि मैरिड है। मैंने अर्ज़ किया कि हाँ। फिर आपने दरियाफ्त किया तेरा अपने शोहर के साथ कैसा रवैया है। मैंने अर्ज़ किया मैंने कभी इसकी इताअत और खिदमत करने में कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए एक औरत अपने आप को बेहतर जानती है, वो कह रही है मैं अपने शोहर की हर मुमकिन बात मानती हूँ सिवाय इस चीज़ के जो मेरे बस में ना हो। आपने इरशाद फरमाया अच्छा ये बताओ इसकी नज़र में तुम कैसी हो, यानी बताओ कि तुम इतनी खिदमत करती हो तो क्या वो तुमसे फिर खुश भी है। तो आपने फरमाया इसके बाद याद रखो वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नुम है। इसे अहमद तबरानी हाकिम और बहकी ने रिवायत किया। ये जुमला आप देखिए कि शौहर आपकी या तो जन्नत है या जहन्नुम है। अमूमन हम माँ और बाप के बारे में ये बात कहते हैं ना। पीछे मैंने एक जुमला बोला था आप लोगों को याद होगा कि जो मुकाम शादी से पहले माँ बाप का होता है ना शादी के बाद वो शोहर का बन जाता है। जन्नत से जहन्नुम होने का मतलब क्या है कि एक बीवी अपने शोहर के साथ ताल्लुक की बुनियाद पर या तो जन्नत में जा सकती है या जहन्नुम में जाएगी। अब अल्लाह के नबी ने क्या ये बात जज्बाती पने में कही होगी, एग्जैजरेट किया होगा, नहीं किया होगा, रियलिटी है ये और ये सच है। आगे भी एक हदीस आएगी तो आप देखेंगे कि जहन्नुम में औरतों की कसरत जाएगी शोहरों की नाशुक्री की वजह से। अब आप और मैं औरतें हैं, हमें इसको मानना पड़ेगा कि हमारे मिजाज में ना शुक्री है कि शुक्रगुजारी है। अगली हदीस से और बात वाज़े होगी। अनबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लो कुंतु आमिरन अन यस्जुदा लिअहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा لزوجها. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. دیکھیں یہاں لفظ اگر جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر لیں، نہیں دیا. اب یہ ہے وہ جملہ جس کی بنیاد پہ بعض لوگوں نے نہ سمجھی میں شوہر کو مجازی خدا کہہ دیا. کبھی سنا آپ نے کہ مجازی خدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ پھر مشرکوں کا کیا قصور ہے؟ پھر سارے بت بھی تو مجازی خدا ہی ہیں نا ان کے. مجاز مین اصل کی نقل. تو ایسا نہیں ہے، یعنی نہیں دیا آپ نے، ٹھیک ہے. تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. یہاں سے آپ اس رشتے کی اہمیت سمجھے. دیکھیں ایک پوری زندگی کا جو سرکل چلتا ہے نا کسی بھی سوسائٹی میں، وہ شوہر بیوی کے تعلق پہ چلتا ہے. آپ کہیں گے ماں باپ کو سجدہ کیوں نہ کرے، لیکن ماں باپ کو سجدہ کرنا اس لیے نہیں کہ ماں باپ کی وہ حیثیت نہیں ہے اجتماعی زندگی میں جو شوہر بیوی کے تعلق ہے. بچوں کو سجدہ کرے، ساس سسر کو کرے، شوہر کو کیوں؟ کیا کیونکہ یہ ڈائریکٹ کمپوننٹ ہیں کسی بھی سوسائٹی کے. جب کسی سوسائٹی میں شوہر بیوی کا تعلق بیلنس پہ ہوتا ہے، قوامیت پہ ہوتا ہے، تو وہ سوسائٹی بالکل ٹھیک کام کرتی ہے. کسی سوسائٹی میں، چاہے وہ ویسٹرن سوسائٹی ہے، چاہے آپ کے میرے ملک کی سوسائٹی ہے، 98% مسائل کی وجہ شوہر بیوی کے تعلق میں امبیلنس ہے. یا بیوی کا وام بنی ہوئی ہے، یا مرد جو ہے وہ نہیں، یا بیوی صالحہ نہیں ہے، قانتہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اس رشتے کو ٹھیک کر لیجئے، سارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوگا. آپ دیکھیں تو بچوں کے تعلقات پہ بھی اس کا ہی اثر پڑتا ہے. بچے نماز نہیں پڑھتے، اس میں شوہر بیوی کا بگاڑ ہے. بچے بدتمیز ہیں، بچے بد اخلاق ہیں. ہر چیز کا تعلق اس رشتے پہ. آپ کو شاید کم اتفاق ہوا گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ لوگوں سے ملوایا. جس گھر میں جا کر آپ کو خوشی کا احساس ہو، ان کے بچے نائس، پیار سے پاس بیٹھنے والے، ڈیسنٹ ہوں گے، آپ دیکھیں گے تو ماں باپ بچوں کا تعلق بڑا مضبوط ہے. ایسے بچے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بندے کو رشک آتا ہے کہ واقعی اتنے پیارے بچے ہیں. لیکن جب دیکھیں تو ماں باپ نے ان کے ساتھ اور اپنے تعلق کو بہت خوبصورت رکھا ہوتا ہے. اور ایسے بھی ہیں کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کون ہیں. لہٰذا آپ کے بچے کیسے ہوں، آپ کے بچوں کا براٹ اپ کیسا ہو، اس کا بہت گہرا تعلق آپ کے شوہر کے ساتھ تعلق پہ ہے. پھر یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت ہے کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے شوہر، اس معاملے میں شوہر کی اطاعت ہرگز واجب نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، اس کا حق زیادہ ہے. اب یہاں اس حدیث کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں نا، پھر شوہر چاہتے ہیں پھر میں کیا کروں، پھر مجھے پلکنگ تو کرنی ہے، پھر میرے شوہر کو پردہ نہیں پسند تو پھر میں کیسے کروں. تو یاد رکھیے، یہاں جملہ لکھ لیں کہ اللہ کے حقوق کے معاملے میں شوہر نہیں بول سکتا. یعنی کسی شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ بیوی کے پردے کے بارے میں ایک لفظ بھی بولے. کسی شوہر کو اس چیز کا حق ہی نہیں کہ وہ بیوی کی پلکوں اور اس کی پلکنگ کے بارے میں بات کرے. یہ اللہ کا حق ہے. نمازیں پانچ، ایک شوہر کو بالکل رائٹ نہیں ہے، ہی از گوئنگ بیونڈ ہز لمٹس، کہ اگر وہ بیوی کی پانچ نمازوں پر پابندی لگاتا ہے، فرض روزوں پہ پابندی لگاتا ہے. ہاں، نفل کی صورت میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اپنے شوہر کا حق رکھے، وہ خود آگے کہیں نہ کہیں آ جائے گی یہ بات. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ کے حقوق میں نہیں بندہ بولے گا. باقی رہے کہ خدمت کیجئے، عزت کیجئے، خیال رکھیے، پیار کیجئے، لیکن جہاں آپ کو وہ کسی ایسے معاملے میں گائیڈ لائن یا انسٹرکشن دینے لگے نا، وہاں سے رک جائیں. سوری، یہ آپ کی حد نہیں ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اللہ کے معاملے میں آپ کی بات کیسے مانوں. یہ جرات آپ پہلے دن دے دیں گے نا، تو یاد رکھیے یہ جو آج ہماری سوسائٹی میں بیکار قسم کی باتیں لوگ مان کے اپنی بھی زندگی ضائع کرتے ہیں، دوسروں کو بھی برا بناتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے معاملے میں کسی کی نہیں ماننا. شوہر کی ہر جائز خواہش کا احترام کرنا بیوی پر واجب ہے. عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل للمرأۃ ان تصوم فزوجها شاہد ولا تعزن فی بیتہ إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شتروہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد جو عورت کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز ہے۔ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے ماہانہ خرچ سے اللہ کی راہ میں دے گی، اس سے شوہر کو بھی آدھا ثواب ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خوشی کی بات۔ اچھا، اب یہ نفلی روزہ رکھنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اور جملہ نوٹ کیجئے گا، اپنے شوہر کی موجودگی میں۔ موجودگی میں کیوں؟ اللہ نے شوہر کو حق دیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے عورت نفلی روزے سے ہو، مرد کو بیوی کی ضرورت ہو تو اس سے پوچھ لیا جائے۔ مثال ہے، کسی کے شوہر امریکہ میں ہوتے ہیں، آپ نے روزہ رکھنے فون کرتی ہیں، میں روزہ رکھ لوں، ان کو کیا لگے؟ ہاں، بات سمجھ گئے نا، علت دور ہو گئی تو حکم دور ہو گیا۔ پھر آدھا اجر مرد کو ملے گا، کیونکہ اصل میں پیسے تو اس کے تھے نا، آپ نے اپنے خرچ میں سے جمع کر کے کچھ بچت کر کے دیا، آپ کو بھی اجر ملے گا لیکن شوہر کو بھی ملے گا۔